بعد، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ازواجی تعلقات، گھر کی زندگی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کے ساتھ، اہل تکلیف کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کا معاملہ، آپ کی ان کے لیے رہنمائی، ترغیب، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا وہ پہلو ہے جس میں آپ کا برتاؤ اور تعلق اہل مال سے ہے، دولت مند، مالدار۔ یہ بھی ایک اجتماعی زندگی کا بہت اہم طبقہ ہے، خیر آ جائے تو بہت تیزی سے پھیلتی ہے، شر آ جائے تو بہت تیزی سے فروغ پاتا ہے۔ پھر اس مادی زندگی کے اندر جس کی روح ہی مال ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مال کو نظر انداز کیا، نہ مال والوں کو نظر انداز کیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ اور آپ کی تعلیمات اہل مال کے لیے زندگی کا ایک خوبصورت طرز عمل ہے۔ اگر ایک مال والا اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھے تو وہ مال اس کے لیے زحمت نہیں، رحمت ہے، فتنہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، خسارہ نہیں ہے، بہت بڑا نفع اور بہت بڑا اجر ہے، اگر اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار غریب بھی تھے، مالدار بھی تھے۔ مالداروں میں حضرت ابو بکر بہت بڑے کپڑوں کے تاجر تھے، عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، سعد بن ربیع، ابو طلحہ اور بہت سارے حضرات جو صاحب حیثیت تھے، یعنی اللہ نے مال دیا تھا۔ کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعامل معہم، آپ کا ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان میں سے جو شخص اللہ کے دین پر اپنا مال لگا کرتا تھا، اللہ کے نبی اس کے بہت بلند الفاظ سے اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بہت شاندار تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان تھوڑی سی بات ہو گئی، تو کسی بات پر حضرت عمر ناراض ہو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں راضی کرتے رہے، پیچھے چلتے چلتے گھر پہنچ گئے، تو جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو حضرت عمر نے دروازہ بند کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حضرت ابو بکر اپنی چادر جو باندھی ہوئی تھی اس کو پکڑا ہوا تھا، گھٹنے بھی دور سے نظر آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، لگتا ہے آپ کے ساتھی کا کوئی اہم معاملہ پیش آیا، کوئی پریشانی ہے کہ جو اس انداز سے دوڑتی ہوئی آئے ہیں، کوئی بات پیش آئی۔ آتی سلام کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے اور عمر کے درمیان کوئی بات ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، مجھے غلطی پر شرمندگی ہے، میری چاہت تھی کہ وہ مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے اللہ ابو بکر کو معاف فرما دے، اے اللہ ابو بکر کو معاف فرما دے، اے اللہ ابو بکر کو معاف فرما دے۔ یہ بات تین مرتبہ فرمائی۔ اتنے میں عمر، ان کو بھی خیال آیا، ٹھنڈے ہوئے، ندامت ہوئی، یوں ہی میں نے ابو بکر کو واپس کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو بکر کے گھر پہ پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا کہاں ہے ابو بکر؟ کہا نہیں ہے. سمجھ گئے اللہ کے نبی کے پاس ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, سلام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا, یہ تمعر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو ابو بکر ڈر گئے, حضرت ابو بکر ڈر گئے کہ ابھی ڈانٹ پڑی ہے تو عمر کو, ڈر گئے. ہم ہوتے نا خوش ہوتے نا, اچھا بھی ڈانٹ پڑے گی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے, ڈر گئے, اور اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر یوں کہنے لگے, یا رسول اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی, یا رسول اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی, یا رسول اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی. یعنی اللہ کے نبی کچھ عمر کو نہ کہیں, گھٹنوں پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے, یا رسول اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی, مجھ سے زیادتی ہوئی. انا کنت اظلم, انا کنت اظلم, انا کنت اظلم. بار بار نا اس بات کو کہہ رہے کہ اللہ کے نبی عمر کو کچھ نہ کہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے, فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تھا, ان اللہ قد بعثنی الیکم, تمہاری طرف بھیجا تھا, لیکن تم نے مجھے جھٹلا دیا تھا. ابو بکر تھے جنہوں نے میری تصدیق کی تھی, اور اپنی جان سے اور اپنے مال سے میری مدد کی. تو میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے, تو میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا. ابو دردہ فرمانے لگے, مجال ہے پھر کسی کو ہمت ہو کہ آئندہ ابو بکر کو کوئی تکلیف پہنچے, فما اوزی بعدہا, پھر مجال ہے کسی کو کہ ابو بکر کو کوئی تکلیف پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اس صاحب مال کی حمایت کی ہے اور اس کی بلند انداز سے اس کی تعریف فرمائی ہے, ابو ہریرہ فرمانے لگے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا. تو جب یہ بات ابو بکر نے سنی نا, رو پڑے. فبکا ابو بکر, رو پڑے, کہنے لگے, یا رسول اللہ میرا مال کیا, میں تو خود آپ کا غلام ہوں. سبحان اللہ, یا رسول اللہ میرا مال کیا, میں تو خود آپ کا غلام ہوں. سبحان اللہ, کیا تواضع ہے, کیا انکساری ہے. بلکہ سچ یہ ہے کہ مال کی اللہ کے یہاں کیا قبولیت ہے, کہ مال بھی خرچ کر رہا ہے اور یہ مال کا خرچ عجب نہیں, بڑائی نہیں, اس میں تواضع, انکساری, عاجزی پیدا کر رہا. کہنے لگا, یا رسول اللہ میرا مال کیا, میری تو جان ہی آپ کے لیے ہے, میں آپ ہی کا تو غلام ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ نفع ابو بکر نے پہنچایا ہے اور اس کے مال نے پہنچایا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے, حضرت عبد الرحمن بن سمرہ فرمانے لگے, حضرت عثمان ابن عفان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 1000 دینار ایک تھیلی میں لے کے آئے. یہ اس وقت تھی جب اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیش عسرہ تبوک میں موقع پہ, جب بہت بڑا خرچ تھا مسلمانوں کو, خرچ درکار تھا, اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھ کے مسلمانوں سے کہہ رہے کون کتنا دے گا اللہ کے لیے, تو یہ 100 دینار لے کے آ گئے, 1000 دینار لے کے آ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جھولی میں ڈال دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے یوں کر رہے اور کہہ رہے, ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان عفان کا بیٹا عثمان کچھ بھی کرتا رہے اس کا نقصان کوئی نہیں ہونا, اس مالدار کے خرچ پر کیا انداز حوصلہ افزائی کا. عفان عفان کا بیٹا عثمان کچھ بھی کرتا رہے اس کا نقصان کوئی نہیں ہونا. حضرت محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عثمان کی ایمان کی سچائی اور ایمان پر استقامت کی علامت گواہی تھی کہ اللہ کے اب اس سے کچھ غلط ہونا ہی نہیں ہے, اب اس سے غلط کچھ ہونا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل مال کا مال اللہ کے دین پہ لگوایا کرتے تھے, اور پھر ان کی بڑی حوصلہ افزائی کہ تمہارا یہ مال اللہ کی طرف سے, تمہارے پاس اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کرتے تھے, ان کا مال اللہ کے دین پہ لگواتے تھے لیکن اپنا ذاتی مال بھی اللہ کے دین پہ لگاتے تھے. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا دن نہ ہوتا کہ ہمارے گھر میں نہ آتے, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ ابو بکر کے پاس نہ آتے, میرے ابا کے پاس رضی اللہ عنہ, صبح آتے یا شام آتے, صبح آتے یا شام آتے. لیکن ایک دن دوپہر کو آ گئے, جب دوپہر کو آئے تو میرے ابا کہنے, میرے ابا کو جب پتہ چلا تو ابا کہنے لگے کوئی اہم بات پیش آئی, ورنہ اللہ کے نبی اس ٹائم یوں نہیں آتے, کوئی اہم بات پیش آئی. مجھے بلایا باہر, ابو بکر آؤ, گھر میں کون ہے؟ فرمایا عائشہ اسماء دونوں بہنیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ہجرت کرنے کا, چلو گے؟ یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلوں گا, میں بھی ساتھ چلوں گا. اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے یہ دو اونٹنیاں اسی کے لیے تو تیار کر رکھی ہیں کہ جب بھی آپ ہجرت کریں گے ایک پہ آپ ہوں گے ایک پہ میں ہوں گا, یہ میں نے پالی اس لیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں تو اپنی اونٹنی پیسوں کی لوں گا. کہ رسول اللہ لے لے میں نے پالی اس لیے. کہا نہیں میں تو پیسوں کی لوں گا, میں تو سوار بھی نہیں ہوں گا. کہا ٹھیک ہے آپ کی خوشی ہے تو پیسے دے دیں. اللہ کے نبی نے پیسے دے دیے. تو محدثین نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں تو ابو بکر نے بہت خرچ کیا, بہت خرچ کیا, بہت خرچ کیا, اتنا خرچ کیا کہ ابو بکر کے بارے میں فرمایا کرتے اللہ کے نبی کہ اللہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے, ابو بکر کا بدلہ آپ ہی دیجئے گا. لیکن یہاں کیوں اصرار کر رہے کہ نہ نہ یہ سواری کے پیسے میں دوں گا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت تھی, ہجرت کا موقع ہے, بڑی شان کا عمل ہے, اس میں کچھ میرا بھی خرچ ہو جائے, اس میں کچھ میرا بھی خرچ ہو جائے تاکہ میرا بھی حصہ پورا پورا ہو اس کے اندر, اس ہجرت کے مبارک عمل میں. تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصرار کر کے پیسے دیے تاکہ میں بھی ہجرت کے میں اس حصے میں پورا پورا شامل ہو جاؤں. تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مال کا مال لگاتے اور پھر ان کی حوصلہ افزائی فرماتے. اللہ کے نبی ان مالداروں کے ہاں ملاقات کے لیے بھی جایا کرتے تھے اور ان کے پاس کھانا بھی کھایا کرتے تھے اور انہیں بہتر سے بہتر صدقات کی راہیں جگہیں بتایا کرتے تھے, بہتر سے بہتر کہاں خرچ کرنا چاہیے, کہاں تمہارا مال لگنا چاہیے, کہاں تمہیں اپنی یہ دولت لگانی چاہیے. انس ابن مالک فرمانے لگے ابو طلحہ تھے نا, بڑے مالدار تھے, انصار میں مالدار صحابی تھے, ان کا ایک شاندار باغ تھا کھجوروں کا اور وہ بڑا ہی سایہ دار, بڑا گھنا اور مسجد کے قریب بھی تھا. تو جیسے آج کا فارم ہاؤس ہوتا ہے نا, صحابی حیثیت لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں, تو وہ اس دور کا فارم ہاؤس بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے, اپنی طبیعت میں تازگی پیدا کرنے کے لیے وہاں چلے جایا کرتے تھے, وہاں کا ٹھنڈا پانی پیتے تھے, وہاں کی تازہ کھجورا کھایا کرتے تھے, وہاں سائے کے نیچے آرام کیا کرتے تھے. وہ صحیح حیثیت تھے, ان کا وہ فارم ہاؤس تھا, کھجوروں کا باغ تھا, آپ وہاں ٹھہرا کرتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے. اور چونکہ بے تکلفی تھی, تعلق بہت قریبی تھا, تو انہیں بتائے بغیر بھی چلے جایا کرتے تھے اور جا کے پانی پی لیا کرتے تھے، سائے میں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند بھی بہت تھا، پانی بہت لذیذ تھا. قرآن کی آیت اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرو. اب یہ آیت آ گئی، ابو طلحہ آ گئے، کہنے کا یا رسول اللہ، اللہ کی یہ آیت آئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور آپ کو پتہ ہے میرے اپنے سارے مالوں میں سب سے محبوب چیز میرا یہ باغ ہے، یعنی میرا یہ فارم ہاؤس ہے، ہاں یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے میں اللہ کے راستے پہ صدقہ کر دوں، اور آپ جیسے چاہیں اسے خرچ کر دوں. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے جب مال بھی دیا ہے نا، تو پھر مال کے خرچ کرنے کا بھی رہنمائی لینی چاہیے، کیونکہ بہتر سے بہتر صدقے کی جگہ کون سی ہے، بہتر سے بہتر مصارف کون سے ہیں. آپ کو اہل مال کا خرچ نظر آئے گا، عجیب نظر آئے گا، دو جگہوں پہ سارا خرچ نظر آئے گا. یا تو اللہ کے نبی کی ترغیب ہے ضرورت مند رشتہ دار ہیں وہاں خرچ کرو، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی ضروریات میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے، انسانی ضروریات میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، علاج بھی ہے، لباس بھی ہے، گھر بھی ہے، یہ سب ضروریات ہیں. ان میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کا دین ہے. اس لیے کہ اللہ کا دین نہ ہو یہ ساری ضروریات ہوں تب بھی جہنم کا ایندھن ہے، اور اللہ کا دین موجود ہو ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تب بھی جنت کا پھول ہے. اور اگر ساری زندگی کی ساری ضروریات پوری ہوں، دین نہ ہو، تب بھی جہنم کا ایندھن ہے. اور دین ہو، ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، گھاٹا نہیں، تب بھی جنت کا پھول ہے، یہ جنت میں جائے گا، گھاٹا کون سا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا مال ان کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، وہ دیکھیے گا کس انداز سے اللہ نے ان کا مال لگوایا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے بہت پسند ہے، آپ جیسے چاہیں اسے استعمال کریں. آپ نے فرمایا واہ واہ بڑا شاندار باغ ہے، واہ 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 بڑا شاندار باغ ہے. فرمایا میرا جی چاہتا ہے تمہارے رشتہ دار بہت ضرورت مند ہیں، یہ میں ان میں خرچ کر دوں، یہ میں ان میں خرچ کر دوں. ابو طلحہ نے اللہ کے نام پہ دیا تھا، جہاں اللہ کے نبی کی مرضی ہے مجھے دیں، کسی کو دیں، کسی اور کو دیں، اپنی رائے تو تھی نہیں نا، اللہ کے نام پہ دیا ہے، بس آپ جیسے چاہیں استعمال کریں، جہاں مرضی آپ خرچ کریں، میروں میں خرچ کریں، اپنوں میں خرچ کریں، کہیں بھی خرچ کریں، اس لیے کہ آپ سے بہتر میرے مال کا استعمال کوئی نہیں کر سکتا، آپ کی مرضی. اب اس پہ رائے نہیں دی نہ لگنے بھی. یوں نہیں ایسا نہیں، کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی، افعل یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ نے کہا میں ویسے کروں گا. اب ابو طلحہ کے رشتہ داروں میں تو حسان بھی تھے، عبی بن کعب بھی تھے، سبحان اللہ بڑے لوگ تھے، اگرچہ غریب تھے، ضرورت مند تھے، لیکن بہت تقویٰ کے اعلیٰ درجے پہ تھے. حسان بھی تھے اور عبی بن کعب بھی تھے، ان میں یہ تقسیم ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ان کا مال خرچ کروایا کہ رشتہ داروں میں دے دو اور یہ تمہارے ضرورت مند ہیں. ہاں اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے اور کوئی دوسرا ضرورت مند ہے، تو پھر افضل وہی ہے جو ضرورت مند ہے، پھر افضل وہی ہے جو ضرورت مند ہے. لیکن اگر رشتہ دار ضرورت مند ہیں تو دگنا ثواب ہے، دگنا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا، صدقہ دینے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا، دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو فرمایا الصدقۃ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کسی مسکین پہ صدقہ ایک صدقہ ہے، وہی علی ذی رحم ثنتان، صدقہ و صلہ. لیکن رشتہ دار بھی کرو گے صدقہ بھی ہے صلہ رحمی بھی ہے، صدقہ بھی ہے صلہ رحمی بھی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی ایسا صحبی حیثیت ہوتا، قریب والا ہوتا، آپ اس کی اعادت کرنے جاتے ہیں، عیادت کرنے جاتے، اور جو اس کے بعد اتنا مال رکھا ہوا ہے اس مال کے بارے میں اس کو ترغیب دیتے کیا کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے. سعد ابن ابی وقاص فرمائے لگے حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میری عیادت کرنے کے لیے آئے، اور یہ میرا ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے ابھی شفا کوئی نہیں ملنی، موت کا وقت قریب آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، میرا درد اور میری تکلیف مجھے بتا رہی ہے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں بہت مالدار ہوں، میں چاہتا ہوں میں اپنا مال اور میری ایک بیٹی ہے بس، میں اپنا مال صدقہ کر دوں، دو تہائی، دو ثلث صدقہ کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، نہیں، بالکل نہیں. کہا یا رسول اللہ آدھا صدقہ کر دوں، فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ ثلث تہائی کر دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ثلث کر دو تو ٹھیک ہے، لیکن ثلث بھی کم نہیں ہے، یہ بھی بہت ہے. سبحان اللہ، اپنے وارثوں کے لیے چھوڑو، اپنے وارثوں کے لیے چھوڑو. اس نے کہا یا رسول اللہ ایک تو بیٹی ہے، دو حصے اللہ کے راستے میں، ایک حصہ بس کافی ہے. وہ رسول فرمایا نہیں نہیں. کہ رسول اللہ آدھا وہ رسولوں کے لیے، آدھا اللہ کے راستے، فرمایا نہیں نہیں. کہ رسول اللہ آخری تہائی، دو ورسا کے لیے ایک آخری ثلث اللہ کے راستے، فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے. ثلث کی شریعت میں اجازت ہے، ثلث میں شریعت کی اجازت ہے، ثلث سے زیادہ صدقہ کرنا بھی حرام ہے، ورسا کا حق مارنا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ اس وقت ہے جب مرض الفوت، مرض الوفات آخری وقت ہے، اس وقت اس کی اجازت نہیں. اب کرنا ویسے ابھی جا رہا ہوں، کیا کرنا ہے، وہ رسا کو دے کر سب اللہ کے راستے میں دے دو. ارے میاں گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کو یہ پسند ہے، یہ پسند ہے کہ تم اپنے بچوں کو، وہ رسا کو خوشحال چھوڑ دو، اس سے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کے جاؤ، اس سے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کے جاؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت نہیں فرمائی، فرمایا نانا آخری درجہ ہے، آخری درجہ ثلث، لیکن فرمایا وہ بھی زیادہ ہے. اور پھر فرمایا اگر تم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ورثا کے لیے چھوڑو گے، بلکہ اپنی بیوی کو لقمہ بھی کھلاؤ گے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کیا کیا، مریض کی عادت کی، آپ صحب حیثیت اہل تقوی مال والوں کی عادت کر رہے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس آخری موقع پہ مال کے بارے میں نصیحت فرما رہے، رہنمائی فرما رہے، اور ساتھ اس بات پہ برنگیختہ کر رہے کہ وہ رسا کو چھوڑنا، ان کے لیے مال چھوڑنا، یہ صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی ہے. آپ اس کی ترغیب دے رہے اور ساتھ یہ بتا رہے کہ اگر کوئی جائز کام صحیح نیت سے کر لیا جائے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، جائز کام صحیح نیت سے کر لیا جائے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. سو رہا ہے صحیح نیت سے کہ تازگی ہو پھر نفلوں میں کھڑا ہو جاؤں گا، وہ بھی عبادت بن جائے گا. کھا رہا ہے طاقت آ جائے اللہ کی بندگی کروں گا، یہ بھی عبادت بن جائے گی. کہیں آرام کے لیے، تفریح کے لیے گیا اس لیے کہ تھوڑا نشاط آ جائے تاکہ دین کا کام اور بہتر طریقے سے کر سکوں، تو یہ بھی عبادت بن جائے گا. اپنی اہلیہ کو لقمہ کھلا رہا ہے اس کی دلجوئی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مال چھوڑ رہا ہے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ بنے، یہ بھی عبادت بن جائے گا. جائز ہے لیکن اگر نیت ٹھیک ہے تو یہ مباح اور جائز کام بھی عبادت بن جاتے ہیں. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ان حضرات کے لیے یہ ہے کہ اپنے بچوں کے معاملے میں عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو. ایک خاتون آئی، اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں اس کے ابا سے بار بار اصرار کیا کہ میرے اس بیٹے کا کچھ دے دو، کچھ دے دو، کچھ دے دو، کچھ دے دو. ایک سال تک اس باپ نے بیٹے کے لیے کچھ نہیں دیا. آخر اس نے کچھ کہا، چلو ٹھیک ہے تیرے بیٹے کے لیے یہ. اب وہ خاتون کہنے لگی کہ میں تو نہیں قبول کروں گی اپنے بچے کے لیے جب تک کہ اللہ کے نبی کو گواہ نہ بنا لوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکلہم وہبت لہم مثل الذی وہبت لابنک ھذا، کیا تو نے سارے بیٹوں کو اتنا ہی دیا جتنا اس کو دیا ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ ایسا تو نہیں کیا. فرمایا، پھر اگر ایسا نہ کیا تو میں گواہ بھی نہیں بنتا، میں ظلم پہ گواہ کیوں بنوں، میں زیادتی پہ گواہ کیوں بنوں؟ انصاف کرو نا، زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ میں تو اس پہ گواہ نہیں بنتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے معاملے میں انصاف کرو. اور پھر فرمایا، ان کا تم پر حق ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، اور تمہارا ان پہ حق ہے کہ وہ تمہاری عظمت اور احترام کریں. ان کا تم پہ حق ہے کہ ان کے معاملے میں انصاف کرو، اور تمہارا ان پہ حق ہے کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں، تمہارے ساتھ نیکی کریں، تمہارا احترام کریں، یہ ان کا حق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں بھی اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کرنا ہے. آگے بھی بہت ساری ہدایات ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.